السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات ایجان محترم اسلام اور مقصد حیات انسانی کے عنوان سے یہ ہمارا دوسرا سلسلہ گفتگو ہے. اس سلسلہ گفتگو کے لیے سورہ بقر کی دو مسلسل آیتیں سرنامہ کلام ہیں. ان آیات میں یہ ارشاد ہوا کہ یا ایھا الناس اے انسانوں اعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو الذی خلقکم جس نے تمہیں خلق کیا ہے والذین من قبلکم اور جو تم سے پہلے والوں کا بھی خالق ہے لعلکم تتقون عبادت اس لیے کرو کہ متقی بن جاؤ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء یہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا آسمان کو تمہارے لیے چھت قرار دیا وانزل من السماء ماء اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم اور اس پانی سے تمہارا رزق فراہم کیا فلا تجعلوا لله اندادا خبردار اللہ کے مقابلے پر کسی کو قرار نہ دو وانتم تعلمون تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا مقابل کوئی نہیں ہے. پوری انسانیت کو پروردگار نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اے انسانوں عبادت کرے اللہ کی عبادت کرے اپنے رب کی اپنے اللہ کی. یہ کوئی نرالا اور انوکھا پیغام نہیں ہے, یہ پرانا پیغام ہے. اگر سورہ آراف کا مطالعہ کرو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ پروردگار نے سورہ آراف میں کس کس طریقے سے تمہیں مطلع کیا کہ ہم نے یہ پیغام کہاں کہاں بھیجا. آراف بھی ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرح بھیجا اور سنا نوح الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرح بھیجا اور یہ پیغام دے کے بھیجا کہ فقط اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. پھر آگے رہ کر اسی سورے میں پروردگار نے اعلان کیا اور ہم نے قوم عاد پر اور آپ پر مبعوث کیا ہود کو اور ہم نے ہود کو یہ حکم دے کے بھیجا کہ کہہ دو کہ عبادت فقط اللہ کی ہوگی اللہ کی عبادت کریں. پھر اسی سورے میں آگے چل کے کہا ہم نے قوم سمود پر سالوں کو بھیجا اور سالوں کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ کہہ دو کہ عبادت فقط اللہ کی ہوگی کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. سورے عنکبوت میں آواز دی, ہم نے ابراہیم کو یہ پیغام دیا 29 سورہ قرآن کا, ہم نے ابراہیم کو یہ پیغام دیا پہنچا دے دنیا والوں تک کہ عبادت فقط اللہ کی ہوگی عبادت اللہ کی کرو کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. سورہ مائدہ میں آواز دی, ہم نے عیسیٰ کو یہ حکم دیا. دیکھو قرآن میں تاریخ عبادت بیان کی ہے, تاریخ کے حکم عبادت بیان کیا، ہم نے عیسیٰ کو یہ حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہو کہ عبادت کرو اللہ کی، وہی اللہ پوری کائنات کا رب ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ ان مقامات پر مختلف قوموں کا تذکرہ کیا، اور اب ایک مرتبہ عام قاعدہ دیا سورہ نحل میں، لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من قطع عليه الضلالة فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ سنو، ہم نے ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر گروہ میں، ہر زمانے میں، ہر زمین پر اپنے رسول بھیجے اور انہیں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ قید دنیا والوں سے ان اعبدوا اللہ، عبادت اللہ کی ہوگی۔ تو میں کہ عبادت اللہ کی ہوگی تو عبادت ہے کیا بھائی؟ جب عبادت اللہ کی ہوگی تو عبادت ہے کیا؟ اب عبادت کے معنی سمجھ لو تاکہ موضوع کے تقاضے پورے ہوتے رہے اور فکر یہاں سے آگے بڑھ جائے۔ عبادت نام ہے اللہ کی مرضی کی اطاعت کا۔ عبادت نام ہے مرضی الہی کی اطاعت کا۔ عبادت نام ہے احکام الہی کی پابندی کا۔ عبادت نام ہے جو کہے وہ کرو، جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ اور دیکھو یہ عبادت بڑی نازک منزل فکر ہے، اور یہاں تمہیں روکوں گا، اگرچہ موضوع سطح عمومی سے بند ہے لیکن رک کے سننا، رک کے سننا۔ عبادت نام ہے مرضی الہی کی اطاعت کا۔ عبادت نام ہے احکام الہی کی اطاعت کا۔ جب مرضی الہی کے مطابق عبادت ہوگی، اس کے علاوہ عبادت ہو نہیں سکتی۔ تو یہی سبب ہے کہ پروردگار عالم نے عبادتوں کا ذکر کیا، عبادتوں کے وقت مرمن کیے۔ ایسا نہیں ہے کہ عبادت کرے لیکن وقت تمہارا ہو، ایسا نہیں ہوگا کہ عبادت اللہ کی وقت اپنی مرضی سے مرمن کرو۔ اب میں کیا کروں اپنے سننے والوں کی خدمت میں، سورہ بنی اسرائیل آیا دی اکن سلاد لدنوں کی شمس الا غفا کی لہری۔ بھائی بہت توجہ رہے، یہ سترہواں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس ستارے سورج کی 78 آیت ہے، اکن سرات یہ دنوں کی شمس الا غفا کی لہری۔ نماز قائم کرو سورج ڈھلنے کے بعد، نماز قائم کرو رات کے اندھیرے تک، وہ قرآن فجر، نماز قائم کرو سورج کے رات۔ بھائی وقت تو کل 3 ہے قرآن میں، اور ہم وقت تو کل 3 ہے۔ اچھا بھائی، تو کہیا کہ سورج کے زوال سے، زوال آفتاب سے رات کے اندھیرے تک۔ بھائی اب چاہو تو زور رسل کو ملا کے پڑھ لو، چاہو الگ الگ پڑھو۔ اب کسی طریقے پر اصرار نہیں ہونا چاہیے، اور اب ہم سے سوال نہیں ہونا چاہیے کہ چار نمازوں سے 2 وقت میں کیوں پڑھتے ہو؟ بھائی قرآن کا منشا تو یہی تھا۔ قرآن کا منشا تو یہی تھا، لیکن میرے نبی نے کبھی ملا کے پڑھی، کبھی الگ الگ پڑھی، اس کے سنتیں دونوں ہیں۔ تو اب یہ نماز کا رقم ایجن کر دیا نا، کہنے لگا کہ یا ایہا الذین آمنوا، دیکھ رہے گا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، ہم نے تم پر روزے کو واجب کیا، جیسا کہ پچھلی امتوں پر واجب کیا تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ روزہ رکھ کے متقی بن جاؤ۔ اب جائیے کہ پوری آیتوں کو پیش نہیں کر لیا، آگے بڑھ کے کہنے لگا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دوسرا پورا سورہ بقرہ، اور 184-185 جا کے دیکھنا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ آگے چل کے کہا فمن شاہد منکم الشہر، جو اس مہینے میں آ جائے سیا سنو، اس پر بازی میں روزہ رکھے۔ اب مہینہ موجن ہو رہا ہے، اب مہینہ موجن کیا، اور پورے مہینے کا روزہ ہوگا۔ بھائی توجہ رہے، پورے مہینے کا روزہ ہوگا، اور اسی سورے میں آگے رکھے گا وہ فاطم سیا والا محل، روزے کو لے جاؤ رات تک، غروب صبح آفتاب تک رہے گی رات تک. بھائی سن رہے ہیں نا, ظاہر ہے کہ گفتگو بڑی عجیب و غریب ہے, لیکن اب میں کیا کروں, اپنے سننے والوں تک یہ پیغام تو پہنچاؤں گا, اور اگر یہ پیغام پہنچ گیا تو میں یہیں پہ آگے رہنے والا. بھائی عجیب پیغام ہے. نماز دروازہ آفتاب سے شروع کرو, رات کے اندھیرے سے جاؤ, سورج کو نماز پڑھو. اب مجھے اتنا بتلا دو, تھوڑا سا ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر دوپہر میں نماز پڑھے دوال سے پہلے, تو نماز باطل تو ہوگی لیکن نافرمانی کی سزا نہیں ملے گی. اگر کوئی روزہ جان بوجھ کے توڑ دے رات سے پہلے تو روزہ باطل تو ہوگا لیکن نافرمانی کی سزا ملے گی. تو جب اتنے اوقات معین ہے تو دو دن پہلے عید کرنے کا پتا کیا ہے؟ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی, تو اب عبادت کرنی ہے, عبادت کرنی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا جی وقضی ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. ہم بہت تیزی کے ساتھ اس مرحلے سے گزرنا چاہ رہے ہیں. وقضی ربک الا تعبدوا الا اياه, تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. فیصلہ کیا ہے, فیصلہ کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. بس یہی تو فرق ہے, خط فاصل ہے توحید اور شرک کے درمیان. اب تم اسے توحید کہو یا عبادت کہو, مفہوم ایک ہے. دیکھو کبھی کبھی توحید کو بھی تو سمجھ دیا کرو نا, کبھی کبھی توحید کو بھی سمجھ دیا کرو. اب مفہوم توحید اور مفہوم عبادت ایک ہے, اسے توحید کہو یا عبادت کہو ایک ہی ہے, بس عبادت اللہ کی. فکر یہاں سے آگے بڑھے گی, اور جب فکر آگے بڑھے گی تو تمہیں روکوں گا. ابلیس میں توجہ رہے, ابلیس خدا کا اقرار کرتا ہے, اس کی توحید کا اقرار کرتا ہے. ابلیس جو خدا کو نہیں مانتا, ایک ہی خدا کو مانتا ہے, اس کی خدائی نہیں مانتا ہے. میں توجہ رہے, اس کی خدائی نہیں مانتا ہے, اس کی توحید نہیں مانتا ہے. بس بات تو اتنی ہے کہ مالک تجھے مانوں گا, اب تو اگر غیر کی طرف جھکو ہے تو اس کی طرف نہیں جھکوں گا, میں جھکوں گا تیری طرف. بھائی یہی تو ہے فلسفہ ابلیس کا, یہی ہے نا کہ جھکوں گا تیری طرف, جھکوں گا تیری طرف. اور اگر کسی اور کی طرف تو جھکوائے گا تو میں جھکوں گا. اگر یہی توحید ہوتی تو اللہ فرشتے کو نکال دیتا, ابلیس کو قریب بٹھا لیتا. اگر توحید یہی ہوتی نا تو اللہ فرشتوں کو نکال لیتا. ابلیس کہتا قریب ہے, تو بڑا موحد ہے, تو پکا موحد ہے, لیکن اب کیا کرو گے کہ اس توحید پہ ابلیس بھی کھڑا لے. تو اگر ایسی توحید مانو, اگر ایسی توحید مانو تو اللہ رحیم بنا کے نکال دے, اور ملنا اگر ایسی توحید مانے تو اسے امام جناز بنا کے نکالے. سمجھ رہی نا بات کو؟ اچھا بھائی, تو جھکنا ہے اللہ کی طرف. اب میں دیکھو اتنا آسان کر رہا ہوں فیصلہ توحید کو کہ اس سے آسان ممکن نہیں ہے. جھکنا ہے اللہ کی طرف. اب میں پوری دنیا کی ملت اسلامیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ کوئی ایک مسلمان اللہ کی طرف جھک کے دکھا دے. بھائی یہ ہے کدھر کدھر جھکو گے؟ پوری ملت اسلامیہ سے درخواست ہے کہ کوئی ایک مسلمان اللہ کی طرف جھک کے دکھلا دے. بھائی یہ نازک نہ ہونا فکر ہے کہ بھائی اللہ کی طرف تو ممکن نہیں ہے, اللہ کی طرف تو ممکن نہیں ہے. اچھا بھائی جب اللہ کی طرف ممکن نہیں ہے تو تم تو کہتے ہو جھکو اللہ کی طرف. اچھا بھائی اب ایک قدم اور آگے رہ جاؤ, اے نما تو پرسن بھلا میرا ڈفرنٹ طریقے سے بات ہو رہی ہے, تو اب اسے صحیح کے اندر محسوس رکھتے جاؤ. اے نما تو سامنے بجولہ تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ ہے، تم جدھر بھی اپنا رخ کرو گے ادھر اللہ ہے، مشرق میں اللہ، مغرب میں اللہ، شمال میں اللہ، جنوب میں اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہر طرف اللہ ہے تو کل کسی طرف بھی جھک جائے، جب ہر طرف اللہ ہے تو کسی طرح بھی جھک جائے، لیکن مان لی اب میں کیسے جنوں کو روک لوں، مشرق کی طرف کھڑا مانا جھکنا، شمال کی طرف نہ جھکنا، جنوب کی طرف نہ جھکنا، جھکواؤں گا مغرب کی طرف، یعنی تین طرف جھکنا باقی ہے، ایک طرف جھکنا باقی ہے، یہ تو عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے نا، جس مرحلہ فکر سے میں لے کے آ گیا۔ اچھا جب ساری سنتیں اللہ کی، ساری جہتیں اللہ کی، للہ المشرق والمغرب، سارے مغرب، سارے مشرق، سارے شمال، سارے جنوب اللہ کے ہیں، تو کسی طرح ملنا کہا نہیں، ہر طرف نہیں جھکنا، جدھر میں جھکاؤں ادھر جھکنا ہے۔ تب اتنی بات طے ہو گئی کہ جھکنے کے معاملے میں لنک نہیں ہوں گے، اب جھکنا اللہ کی ذات کی طرف نہیں ہے، جھکنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ بہت بہت نازک مرحلہ فکر ہے، یعنی اللہ کی طرف ہی جھکنا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جہتوں میں اسیر نہیں ہوتا، اللہ کسی ڈائمینشن میں نہیں ہے کہ تم انگلی سے اشارہ کرو ادھر اللہ ہے، اس لیے کہ جو چیز جہت میں، جو جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ کسی طرف ہوگی، اور جو چیز طرف میں ہوگی وہ موجود ہوگی، اور جو موجود ہوگی وہ خدا نہیں تک ہو سکتی، اس لیے کہ میں موجود ہوں۔ یہ دلیل اپنے ذہن کے اندر محسوس رکھ لینا، ایک مرتبہ اور دوہرا دوں تاکہ نوجوان متوجہ ہو جائیں، جس چیز کی طرف اشارہ کرو گے وہ کسی جہت میں ہوگی، اور جو چیز جہت میں ہوگی وہ محدود ہوگی، اور جو چیز محدود ہوگی وہ خدا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خدا نامحدود ہے۔ اچھا تب خدا کی ذات کی طرف جھکنا نہیں ہے، خدا کی مرضی سے مطابق جھکنا ہے۔ اگر میری اس بات کو قبول کر رہے ہو کہ جھکنا ہے خدا کی مرضی کے مطابق، تو جب تک بیت المقدس کی طرف جھکواتا رہے جھکتے رہے، اور جس دن کہا جائے کابل کا مل جاؤ ہم سب جھکنا باقی رہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ بھی مقدس ہے، یہ بھی مقدس ہے، بیت المقدس بھی مقدس تھا اور ہے، خانہ کعبہ بھی مقدس تھا اور ہے، تو جب تک کہا کہ بیت المقدس صرف جھکو جھکتے رہے، اور جب کہا کہ نہیں اب آج کے دن سے کعبے کی طرف جھکنا ہے، تو کعبے کی طرف جھکنا واجب، بیت المقدس کی طرف جھکنا حرام، تو واجب اور حرام کا فیصلہ سمجھ میں آیا؟ یہ مکمل مرضی الہی پر ہے، جسے کہا جائے واجب وہ واجب، جسے کہا جائے حرام وہ حرام۔ بھائی بہت طرح دے رہے، اس لیے کہ اب میں تمہاری خدمت میں ایک آیت حملہ کرنے والا ہوں۔ کیا ہوا؟ ہم نے اس محتسب کی گفتگو میں طے کیا کیا، طے یہ کیا کہ عبادت نام ہے مرضی الہی کی اطاعت کا، اللہ کی مرضی، کسی بندے کی مرضی نہیں چلے گی، خدا کی قسم نہیں چلے گی کسی بندے کی مرضی، ٹھیک ہے نا؟ مرضی کس کی؟ اللہ کی۔ جھکواؤ بیت المقدس کی طرف جھک جاؤ، جھکواؤ کعبے کی طرف ادھر روک دے رک جاؤ، اور کعبے کی طرف جھک جاؤ۔ اب میں آیت پڑھوں؟ بھائی عجیب و غریب میں ہمیں فکر ہے، سورہ بقرہ دوسرے پارے پر کے آغاز میں پروردگار عالم نے اس موضوع پر گفتگو فرمائی، قد نرا، مرضی اللہ کی، مرضی اللہ کی، جیون جھکوا دے اس کی مرضی ہے، قد نرا تقلب وجھک فی السماء فلن نولینک قبلۃ ترضاها فول وجھک شطر المسجد الحرام۔ پوری آیت میں نے نہیں پڑھی، قد نرا تقلب وجھک فی السماء، حبیب ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھو گفتگو ہے اللہ کے اپنے حبیب سے، اللہ کے اپنے محمد سے گفتگو ہے، قد نرا تقلب وجھک فی السماء، حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو، تمہارے دل میں کچھ ہے؟ تمہارے دل میں کچھ ہے؟ تم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو، اچھا تو اب تم چاہتے کیا ہو حمید؟ تم چاہتے یہ کہ آپ بیت المقدس کو ہم بنائیں گے اور کعبے کو قبلہ بنا لیں فلاں لیں کا قبلتا ہوں حمید ہم اب قبلہ بدل دیں گے کر رہا اور ادھر قبلہ بنائیں گے جدھر تیل نہیں ہے
لگے
یعنی اب دیکھو تم یہ توحید اگر سمجھ میں آ گئی تو پھر میں آگے رہ جاؤں گا فلاں لیں کا قبلہ تم کر رہا ہے حبیب اب اس قبلے کی طرف مڑ جاؤ جدھر تمہاری مرضی ہے جاؤ دیکھو میرے قبضے نے دنگی تو نہیں مار دی کر رہا محمد جدھر تمہاری مرضی ہے مڑ جاؤ بند میں بھجا کا شطرنج مسجد الحرام اب اپنے رخ کو موڑ دو خانہ کعبہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف موڑ لو محمد رسول اللہ کی مرضی اور اس مرضی پہ آج تک عمل ہو رہا ہے اب عجیب بات ہے کہ جس کی مرضی سے کعبے کی طرف جھک رہے ہو اگر ہم اس کی طرف جھک جائیں تو بھجا کیسے ہو دیکھ رہے ہیں نا دیکھ رہے ہیں ابھی وہ غریب بات ہے کہ جس کی مرضی سے دیکھو اللہ کی مرضی اور محمد رسول اللہ کی مرضی جس کی مرضی سے جھک رہے ہو کعبے کی طرف یہ مرضی تھی محمد کی اور اللہ نے اسے امضا کر دیا اللہ نے اس کی تصدیق کر دی اور کہا کہ ہاں اب یہ میرے محمد کی مرضی ہے اب کعبے کی طرف جھک جائے کہ جس کی مرضی سے ٹکریں مار رہے ہو ہم اس کی طرف اگر جھک جائیں تو اسے شرک سمجھتے ہو اسے بدعت سمجھتے ہو نہیں بھائی نہیں اب میرے جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا کعبے کی طرف سر جھکاؤ میرے محمد کی طرف دل جھکاؤ کعبے کی طرف سر جھکاؤ میرے محمد کی طرف دل جھکاؤ یہ میں نے کوئی خطانت کا جملہ نہیں کہا اور میں تقریبوں میں خطانت کا آدمی نہیں ہوں لیکن سنتے جاؤ میرے محمد کی طرف دل جھکاؤ کعبے کی طرف سر جھکاؤ یہ جملہ میں نے تم تک پہنچا دیا نا جاؤ جاؤ دیکھو کہ معیار محبت خدا کیا ہے اور ان کن تم تحبون اللہ فتبع علی یحبکم اللہ کیا جڑی ہوئی ہے کیا جڑی ہوئی ہے محمد کی محبت خدا کی محبت کے ساتھ اور حبیب کہہ دے ان کن تم تحبون اللہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ سے محبت کرتے ہو فتبع علی تو اتباع ہوگا محمد کا تمہیں دیکھا محبت اللہ سے بھائی محمد کی یعنی یہ میں نازک مہینے سے گئے جہاں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہے مجھے بتلاؤ کہ توحید و شرک میں خط کہاں ڈالو گے بات واضح ہوگی بات واضح ہوگی اور اگلی تقریبا میں واضح ہوگی لیکن اب اس مرحلے پہ جملہ تو کہنے لگے قرآن نے بھی کہا محمد کی محبت قرآن نے بھی کہا اور حدیث نے بھی کہا قرآن نے اجمال میں کہا حدیث نے تفصیل میں کہا اور جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا خلاصہ یہ کہ میرا نبی نے کہا کہ کوئی سننے سے مسلمان نہیں ہے جب تک اسے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرے کمال ہو گیا پیدا ہوئے اپنے باپ سے محبت کرنی ہے محمد سے یعنی میں نفی نہیں کر رہا ہوں کہ اپنے باپ سے محبت نہ کرو نہیں زیادہ محبت کرو محمد سے اچھا تمہیں تمہاری ماں نے پیدا کیا ٹھیک ہے محبت کرو لیکن زیادہ محبت کرو محمد سے عجیب بڑھیا فکر ہے یہ دل جھکوا رہا ہے جس نے کعبے کے آگے سر جھکایا وہ محمد کے آگے دل جھکا رہا ہے اپنے پورے خاندان سے محبت کرو لیکن زیادہ محبت کرو میرے محمد سے میرے محمد سے تو محمد کے آگے دل کو جھکا دو بس یہی تو میسج ہے قرآن مجید کا کہ محمد کے آگے دل کو جھکا لو اب جملے کو اگر زور میں رکھ سکو تو رکھ لو اب سر جھکانا ہے کعبے کے آگے دل جھکانا ہے محمد کے آگے اور اب اسی اللہ نے کہا اللہ سے رکھنا رہا جان اللہ میں بتا بالکل میں بہت دور بہت دور چلنا ہے اور میرے ساتھ چلتے رہو اچھا بھائی تو کعبے کے آگے سر جھکاؤ محمد اور آل محمد کے آگے دل جھکاؤ یہ جملہ میرا یاد رکھو گے نا یہ جملہ یاد رکھو گے. دیکھو سر بھی محترم ہے, دل بھی محترم ہے, لیکن یہ بات پڑھا لکھا مجھے دور دور تک مجھے سن رہا ہے, بھائی سر قابل احترام ہے, جسم میں سب سے بڑا سر ہے اور دل بھی قابل احترام ہے. ٹھیک, یہ دیکھو دل ہی میں تو ہوتی ہے اللہ کی محبت, دل ہی میں تو ہوتا ہے اسلام کا حج, دل ہی ہے, حلال بھی ہے حرام بھی ہے سب کچھ دل ہی کے اندر ہے نا, تو دل بھی محترم, سر بھی محترم, جسم کا سب سے بڑا حصہ ہے. لیکن ایک جملہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لو کہ محترم دونوں ہیں, محترم دونوں ہیں, سر بھی محترم دل بھی محترم. سر جھکاؤ کعبے کی طرف, دل جھکاؤ آل محمد کی طرف. ٹھیک ہے نا, اب ایک جملے کو اگر رد کر سکتے ہو تو رد کر دو, یہ دونوں قابل احترام ہیں. لیکن ایک بات اب میں کہنے جا رہا ہوں کہ دل سر کے کنٹرول میں نہیں ہے, سر دل کے کنٹرول میں ہے, دل سر کے کنٹرول میں نہیں, سر دل کے کنٹرول میں. اب جتنا فرق سر اور دل میں ہوگا اتنا ہی فرق کعبے میں اور آل محمد میں ہوگا. کر دو, یہ دونوں قابل احترام ہیں. لیکن ایک بات اب میں کہنے جا رہا ہوں کہ دل سر کے کنٹرول میں نہیں ہے, سر دل کے کنٹرول میں ہے, دل سر کے کنٹرول میں نہیں, سر دل کے کنٹرول میں. اب جتنا فرق سر اور دل میں ہوگا اتنا ہی فرق کعبے میں اور آل محمد میں ہوگا. میں کتنے دن ہوں, کتنے ایپ تھے مکے کے مسیح سماج میں جن کے متعلق میرا مری آرام دیتا ہوں, یہ حرام یہ حرام یہ حرام, جھوٹ بولنا حرام, شراب پینا حرام, جوا کھیلنا حرام, کسی کو قتل کرنا حرام, بدکاری حرام, کیا یا نہیں کیا سارے ایپ صاف ہو کے ہمیں سنتے رہے. کسی نے نہ کہا کہ محمد آج تم ہمیں منع کرنے آئے ہو, کل تک تمہارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے, یعنی جیسا محمد ویسے اس کے باپ دادا. یہ جملہ میرا ذہن میں رکھنا, اس لیے کہ میں اس جملے سے آگے کام لینا چاہ رہا ہوں. یعنی کہہ سکتے تھے نا عرب کہ آج ہمیں کہہ رہے ہو کہ شراب حرام, جوا حرام, جھوٹ بولنا حرام, غیبت کرنا حرام, کل تک تمہارے باپ دادا یہ کیا کرتے تھے. کوئی عرب نہ بولا, کوئی عرب نہ بولا, میں بول رہا ہوں کہ تمہارے باپ دادا یہ کرتے تھے, تمہارے بولے تو بول تو جیسے محمد ویسے اس کے باپ دادا. یہ جملہ ذہن میں رکھا اور اب یہاں سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. بھائی عجیب بات ہے, عجیب بات ہے, اس محمد کو, اس محمد کو رسول بنا کے بھیجا. آپ دنیا میں رسول ہو آخرت میں کالا ہے. دیکھو بڑے بڑے نازک میں آئی ہے اور چونکہ یہ مسلسل ایک استعمال ہے اس لیے میں رک رک کے بیان کر رہا ہوں. دنیا میں رسول ہے آخرت میں گلا ہے, اور گلا کے لیے دو لفظ شاہد اور شہید دو لفظ ہیں. دیکھو دونوں لفظ قرآن نے میرے نبی کے لیے استعمال کیے, انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا, ہم نے اس رسول کو تمہارا شاہد بنا کے بھیجا, شاہد کا نہیں کہا. آیت یاد رکھو گے, یا ایھا النبی الا ارسلنا کا شاہدا ومبشرا ونذیرا, ہمیں ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا. ایک ہے سورہ مزمل کی, دوسرا ہے سورہ احزاب کی, تو میرا نبی شاہد ہے ٹھیک. اور اب سورہ مائدہ نے کہا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, حبیب سارے انبیاء پر کیوں شہید ہوگا, شہید یعنی گواہ. اور یہی بات سورہ نحل میں دہرائی وجعلنا نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء, حبیب حبیب سارے نبی اپنی قوموں پہ گواہ, کیوں ان سب انبیاء پہ گواہ, شہید. تو اب میرا نبی شاہد بھی ہے اور میرا نبی شہید بھی ہے, فرق کیا ہوا؟ شہید کے معنی کو گواہ, شاہد کے معنی کو گواہ. تو جب دو لفظ الگ الگ قرآن میں استعمال کیوں کیے؟ بھائی شاہد کے معنی جو ظاہر سے دیکھے, شہید کے معنی جو باطن سے دیکھے. شاہد شاہد جو ظاہر سے دیکھے, شہید جو باطن سے دیکھے. ذرا سا میں نے بات کو فتح نہیں کر رنگ کیا ہے, لیکن تمہیں روکوں گا اس مقام پر. اچھا بھائی اب یہ نوجوان دوستوں سے پوچھا ہوں, یاد رکھو گا شاہد اور شہید کا فرق, شاہد جو ظاہر سے دیکھے, شہید جو باطن سے دیکھے. میرا نبی نماز پڑھا رہا ہے, صحیح کتاب کی صحیح روایت, کہنا صحیح کتاب کی صحیح روایت. میرا نبی نماز پڑھا رہا ہے اور نماز پڑھانے کے بعد ایک مطلب نماز پڑھنے والوں کو ملا, پہچان گئے نماز پڑھنے والوں کو, بڑے بڑے لوگ, عالی مرتبہ لوگ, پیغمبر کے دوست, پیغمبر کے ساتھی, شمر فارغ کے پروانے, پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہنے والے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب رسول نے نماز پڑھی, ان بزرگوں نے نماز پڑھی, جب نماز پڑھی تو رسول بولے ان کی طرف اور کہنے لگے سبو سفر کا کن, میاں اپنی سطح کو درست کر دیا کرو. روایت ہے بھائی, روایت ہے روایت ہے, سبو سفر کا کن. اور میں نے آج کیا صحیح کتاب کی روایت ہے, اپنی سفر کو درست رکھا کرو. بلا تصدقونی بے رکو, اور مجھ سے پہلے رکو میں نہ چلے جایا کرو. اگر مولانا تعجب کی بات نہیں ہے, جب نیا نیا اسلام ہو تو جذبہ بھی نیا ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے لوگ رکو میں پہلے چلے جاتے ہو. اچھا جذبہ, اچھا نیا اسلام ہے, نیا جوش ہے, نیا بنانا ہے, نیا جذبہ ہے, تو ہو سکتا ہے رکو میں پہلے چلے جاتے ہوں, ٹھیک ہے نا. بس سننا خدا کی قسم, تو دو باتیں کہیں, سفر کو درست رکھو اور مجھ سے پہلے رکو میں نہ چلے جایا کرو. اس کے بعد ایک جملہ کہا, لے انی اراکم من خلفی کما اراکم من قدامی, تعجب نہ کرنا, میں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. یہ نبوت, یہ نبوت, یہ نبوت کہ نبی نماز پڑھ رہا ہے چہرہ سامنے لیکن دیکھ رہا ہے پیچھے. اچھا تو میرے نبی نے ایک نماز میں دو کام کیے, اللہ سے باتیں کی, نمازیوں کو دیکھا اور پھر بھی نماز بہتر رہی. رکے رہنا بھائی, خدا کے قسم کسی نے اس نماز پہ احساس نہیں کیا کہ اللہ رسول اللہ آپ تو ہمیں لے گئے تھے, آپ کی نماز تو مشکوک ہو گئی. میں کچھ سمجھے نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, میں دیکھو نبی نے نماز پڑھی اللہ سے باتیں کی اور امت کو دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں, تو ایک نماز میں دو کام کیا یا نہیں کیے, پھر بھی نماز رہی. ظاہر ہے کہ یہ ہمارا سلسلہ گفتگو ایک معین موضوع کے اوپر ہے اور آیت کے الفاظ کو واضح ہوتے جانا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, لوگوں عبادت کرو اپنے اللہ کی. اچھا بھائی تو عبادت کی شرط کیا ہے؟ قربتن الی اللہ, یہی تو ہے. میں نے بہت قربتن الی اللہ پہ بات کی ہے, بہت بات کی ہے, لیکن آج ایک جملہ کہوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. عبادت کی شرط ہے قربتن الی اللہ, اللہ سے قریب ہونے کے لیے. دیکھو جوڑی دو قسم کی, زمانے کی دوری. بھائی زمانے کی دوری کیا ہے؟ سقراط کئی ہزار سال پہلے تھا اور ہم اتنے دور پیدا ہوئے ہیں, یہ زمانے کی دوری ہے. اچھا اور زمین کی دوری, حیدرآباد ہم سے بہت دور ہے, تم ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے, یہ زمین کی دوری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ ہر ایک سے قریب ہے, زمانے کے اعتبار سے بھی اور زمین کے اعتبار سے بھی. جب قریب ہے تو تم بار بار جو کہہ رہے ہو قربتاً الی اللہ, تو مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے اس قربتاً الی اللہ کا؟ تو قربتاً الی اللہ کا وہی مطلب ہے, وہی مطلب ہے کہ اللہ کی مرضی سے قریب ہونا, اس کا جو منشا ہے اس منشا سے قریب ہونا. بھائی بہت توجہ رہے اسے کہ یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا اور موضوع یہاں پر آج رک جائے گا, رک جائے گا. اچھا بھائی, تو اللہ کی مرضی سے قریب ہونے کا مطلب ہے قربتاً الی اللہ. اب جتنا اس کی مرضی سے قریب ہوتے جاؤ گے اتنی معرفت بڑھتی جائے گی, اور جتنا تمہارا ذرف معرفت بڑھتا جائے گا اتنی ہی تمہاری فکر, تمہارا مزاج اور تمہاری پوری زندگی اس کے احکام کی تابع ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی, جب پوری زندگی تابع ہو جائے گی احکام کی تو فرق کیا پڑا؟ یہی لانا تھا. تو فرق کیا پڑا؟ ہم اللہ سے قریب ہو گئے. یہ اگر قریب ہو گئے تو فرق کیا پڑا؟ یعنی ہم عبادت کیوں کریں؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اب ریلیٹ کرو تاکہ یہ دوسری گفتگو اور دوسرا مہینہ گفتگو آج مکمل ہو جائے. بھائی ہم پیدا ہوئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. ٹھیک. بھائی عبادت کیا ہے؟ جو عمل کرو خود سے اللہ کرو تاکہ اللہ سے قریب ہو جاؤ. اچھا بھائی اللہ سے قریب ہو گئے, چلو فائدہ کیا ہے؟ یہ ہے سوال کہ اگر اللہ سے قریب ہو گئے تو فائدہ کیا ہے؟ قربت کا فائدہ اگر تم نے سمجھ لیا تو میری آج کی محنت سوارت ہے. اور موضوع آج اس مقام پر رک جائے گا. اب بتلاؤ قربت کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھو لوہے کو آگ سے دور رکھو, لوہا لوہا ہے, آگ آگ ہے, دور ہے دونوں. وہ اپنے مزاج سے ہے یا اپنے مزاج سے ہے؟ اچھا قریب کرو لوہے کو آگ سے, قریب کرو لوہا گرم ہو جائے گا. قربت سے کچھ فائدہ ہوا, آگ کی گرمی لوہے میں گئی. ٹھیک ہے. اب متفق کر لو لوہا ایسا گرم ہوگا کہ اس سے ہاتھ نہیں رکھ سکتے. اچھا ایسا کرو لوہے کی سلاخ اٹھا کے آگ کے اندر ڈال دو, کچھ دیر میں دیکھو گے کہ لوہا آگ جیسا ہو گیا. یہ زندہ میں نے پڑھے لکھوں کی خدمت پر حملہ کر دیا. جتنی قربت ہوگی لوہے کی آگ سے اتنا ہی وہ آگ جیسا ہوتا جائے گا. اب جو بھی مرضی الہی کے قریب ہوگا وہ ربوبیت جیسا ہوتا جائے گا یا نہیں؟ یہی کہا گیا اس حدیث میں, العبودیت جوہرت تمہارا ربوبیت, یہ تمہاری بندگی, یہ تمہاری عبادتیں, یہ تمہارا نیاز مندانہ سلوک اللہ کی بارگاہ میں. یہ بندگی کیا ہے جانتے کیا ہے؟ العبودیت جوہرت, یہ بندگی ایک ایسا جوہر ہے تمہارا ربوبیت, جس کی تہ میں ربوبیت چھپی ہوئی ہے. میں بہت ڈرتا ہوں اور بڑی احتیاط سے بات کرنے کا عادی ہوں. بندگی عبودیت بندگی, اب عبادت عبدیت عبودیت تینوں کا نفع ایک ہے. تو عبودیت کا کیا نام ہے؟ بندگی. اور عبودیت کا کیا نام ہے؟ خدائی. بھائی یہ تو ہے عبودیت بندگی, عبودیت خدائی. حدیث میں پیغمبر نے کیا فرمایا؟ العبودیت جوہرت, بندگی ایک ایسا جوہر ہے جس کی تہ میں خدائی چھپی ہوئی ہے. دھوکہ کہاں ہوا مثالی کو آپ سمجھ میں آیا؟ تو بس بس میرے عزیزو, میرے دوستو, اب میں قریب ہو گیا, قریب ہو گیا, اب بات مکمل ہو جائے گی. آج میں چاہ رہا تھا کہ موضوع تھوڑا سا آگے ہو جائے. اچھا بھائی, تو اب وہ جو قریب ہو جائے اللہ سے اس صفات الہی کا نظر ہو گیا. کیا ہوا؟ اللہ کی صفاتوں کا بقدر ذرف نظر ہوا. صفتیں اس کی نمایاں یہاں سے ہوں گی. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ صفتیں اس کی اللہ کی لیکن نمایاں ہوں گی بندے سے. اب عجیب معنی فکر ہے, کیا اب بھی ید اللہ اور محمد صلی اللہ کے معنی سمجھ میں نہیں آتے؟ طاقت طاقت اللہ کی نمایاں ہوئی کسی لحاظ سے، سماعت اللہ کی نمایاں ہوئی کسی لحاظ سے، بصارت اللہ کی نمایاں ہوئی کسی لحاظ سے، بھائی ہر شے کو ایک لمحے میں دیکھتا ہے اللہ، ہر شے کو ایک لمحے، میں نے لمحے کا سمجھانے کے لیے عرض کیا، تو اس کے لیے تو لمحہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ ہر شے کو دیکھتا ہے ایک لمحے میں، پوری کائنات کو دیکھتا ہے۔ اب جب مظاہروں میں دیکھے، جب علی نے کہا سلونی تو کسی نے اس کے کہا بچہ جمیل کہاں ہے؟ بچہ جمیل کہاں ہے؟ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، پسے پوچھے نہیں دیکھا، اس لیے جیسے سامنے دیکھتا ہے ویسے پیچھے سے دیکھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو گفتگو گفتگو اس مندر پر رک جائے گی، صفتیں اللہ کی، صفتیں اللہ کی نمایاں ہوں گی، جلوگر ہوں گی، صادر ہوں گی بندوں سے۔ بھائی کل ہی کی تو بات ہے، میں نے تمہاری خدمت میں عرض کیا، تب جا کرن اللہ ہے نورن و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا، محمد نور ہیں، محمد نور ہیں۔ اچھا بھائی جب نور ہیں تو قرآن میں اور کیا نور ہے؟ سورہ نور، سورہ نور، اللہ ہو نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اگر اللہ نور ہے تو اس کا محمد نور ہے، دیکھ لیا تم کو سبق کتنے قریب ہو گئی، کیسا ظہور ہوا ہے اللہ کی نورانیت کا ذات محمد میں۔ اور کہنے لگا وما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا، گفتگو آخری مرحلوں سے قریب ہو جائے گی۔ ہم نے قرآن کو نور بنایا ہے، سورہ شورا کی آیت ہے، ہم نے قرآن کو نور بنایا ہے، تو تینوں نور، اللہ نور، اللہ کی کتاب نور، اللہ کا محمد نور، تو ٹھیک ہے نا بھائی، یہاں تک تو آ گئے۔ اب میں کل کی رعایت کو پھر ریلیٹ کروں گا اور یہیں پہ بات کو مکمل کر لوں گا۔ اللہ نور، اللہ نور سنبھالا تو کامیاب کروں گا، اللہ تبھی مل کتاب ولا ایمان ولا کم جاننا ہم لوگ قرآن ملو کتاب ملو تب جا کو من اللہ ہے نور ان کتاب ان ملے، تمہارے پاس نور آ گیا محمد نور ہے، کتاب لے کے آیا کتاب نور ہے، بھیجنے والا نور ہے، بھیجنے والا نور، اس کی کتاب نور، جس سے وہ کتاب اتری میں نور۔ اور اب اس نورانی کتاب کو میرے نبی نے کہا کہ انی تارکم فیکم شکل ہے، گفتگو گفتگو اس مرحلے پر رک گئی اور اب اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی، لیکن ذرا سا میرے ساتھ رہو تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ رسول نور، قرآن نور، نازل کرنے والا وہ تو ہے ہی نور مطلق، تو یہ تینوں نور ہیں، قرآن بھی نور ہے، رسول بھی نور ہے، اور اللہ بھیجنے والا، ان دونوں کو وہ بھی نور ہے۔ اور اب اس رسول نے کہا جو خود نور ہے، انی تارکم فیکم ثقلین، کتاب اللہ ہے و اسرتی اہل بیتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تارکم کے معنی چھوڑ کے جانا، چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں بنا کے نہیں جا رہا ہوں، دیکھو یہ میرے نبی کی حدیث ہے، یہ میرے نبی کی حدیث ہے، انی تارکم فیکم ثقلین، اور وہ میرے اللہ کی آیت ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو بنانے کے لیے لفظ جاعل، چھوڑنے کے لیے لفظ تارک، میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، قرآن اطرف کو خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، نہیں کہا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو نبی بنا نہیں سکتا، نبی بنے ہوئے کو چھوڑ سکتا ہے، تو جو کام نبی نہ کر سکے اس کا حق آپ کو کس نے لے لیا؟ بس بس عزیزو، میرے دوستو، گفتگو اس مرحلے پر رک جائے گی. اچھا تو قرآن کہاں نازل ہوا؟ ارض محمد پر. دیکھو اب ایک روایت جو تم نے ہزاروں ہزار مرتبہ سنی ہوگی اس روایت کو انٹرپریٹ کر لو اور بات یہی مکمل ہو جائے گی. لیکن ایک بات سن لو, رسول نے قرآن دیا, رسول نے سنت دی, رسول نے عفرت دی, رسول نے امت دی. بھائی یہ چاروں چیزیں رسول چاہیے. یہ جو آج ہم امت ہیں رسول کی, رسول ہی تو بنائی ہے نا, تو رسول نے امت دی. رسول نے کہا میں عفرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, عفرت دی. رسول نے کہا میرا کردار تمہارے لیے قابل عمل ہے. قرآن نے بھی کہا کہ میرے محمد کا کردار قابل عمل ہے. سنت دی. ٹھیک. میرے نبی نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے. کتاب دی سنت دی, اطرت دی, امت دی. چاروں چیزیں ابھی ندی ہوں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سنت جو دے کے گئے, بھائی بہت توجہ ہے, سنت جو دے کے گئے تو اس سنت نے امت نے اپنی طرف سے اضافہ کیے. ہے کبھی کبھی میں سب حوالے پوچھنا تمہیں بتاؤں گا. میرے نبی نے کہا کثر اولیا کذابا, لوگ میری طرف جھوٹی حدیثہ منسوخ کر رہے ہیں, کثیر ہو گئے ہیں. یہ روایت آپ تک پہنچ گئی. زمانے رسول کی بات ہے. رسول فرما رہے ہیں کہ میرے زمانے میں جھوٹی روایتیں بنانے والے کثیر ہو گئے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کا ہر اچھا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم تو آج تک یہی سمجھ گئے تھے کہ زمانے رسول کا ہر شخص اچھا ہے. لیکن رسول کا نام کچھ جھوٹا نہیں ہے, کچھ جھوٹا نہیں ہے. تو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اب معیار کیا ہے؟ کہ ہمیں دو چیزیں چھوڑی ہیں, کتاب اور عبرت. اگر سنت میں شبہ ہو جائے تو اسے کتاب سے ملا کے دیکھ لو. اگر کتاب کے خلاف ہو تو کتاب کو قبول کر لو, سنت کو رد کر لو. بھائی اسی اصول کو آگے بڑھا لو. تمہیں کتاب کے ساتھ عفرت دی ہے, اگر عفرت اور امت میں شبہ ہو جائے عفرت کو مان لو, امت کو رد کر دو. اصول ہے بس. بس میرے عزیزو, میرے دوستو, اب رک جاؤ. کرنے لگے کہ ہاں تو کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ سے اتنی محبت ہے کہ وہ اس محبت کی لفظ تلاش کر رہا ہوں, سمجھ گئے, اس محبت کی آڑ میں رسول سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں. بھائی یہ میسج پہنچ گیا کہ ایسے بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں جو اس محبت کی آڑ میں میرے نبی سے دشمن کر رہے ہیں. کہنے لگے کہ ہاں نزل بہ الروح الامین علی قلبک, ہے کہ حبیب ہم نے قرآن کو تیرے دل پہ اتارا. کہنے لگے کہ میاں دل ہے کیا؟ دل ہے گوشت اور خون کا مجموعہ, اگر اس سے زیادہ تو تم بتلا دو. واقعی یہ میں تسلیم کرتا ہوں, میں تسلیم کرتا ہوں کہ دل کیا ہے گوشت. یہ جو کمپنگ اسٹیشن لگا ہوا ہے تمہارے سینے کے اندر, یہ ہے کیا؟ یہ گوشت اور خون کا مجموعہ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں. اچھا بھائی تو اب کہنے لگے کہ وہ بھی گوشت تھا, وہ بھی خون تھا جو رسول کا قلب تھا. ٹھیک ہے نا, خدا کی قسم ہوگا وہ گوشت بھی ہوگا اور وہ خون بھی ہوگا, لیکن سارے انسانوں کے گوشت جیسا نہیں ہے اور سارے انسانوں کے خون جیسا نہیں ہے. اگر ویسا ہی ہوتا تو کتاب اس سے نہ اترتی, تم کیا اتر آتی. تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی, دو دقیقے مسائل کو لے لیں. لیکن یہ جملہ میں روایت پیش کر رہا ہوں, تم نے ہزاروں میں تو سنی ہوگی, لیکن اس روایت کو آج اس مختلف نظر کی روشنی میں دیکھنا. بھائی قلب کیا ہے؟ دل گوشت اور خون کا مجموعہ ہے, گوشت اور خون کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے, میں مان لیا کہ میرے محمد کا دل گوشت اور خون کا مجموعہ تھا, لیکن سارے گوشتوں جیسا نہیں ہے اور سارے خون میں جیسا نہیں ہے. اگر ویسا ہی ہوتا تو کتاب اس پر اتر آتی, اس پر اترتی. ٹھیک ہے نا, تو اب گوشت الگ ہے, ہوگا خون میں گوشت. محمد کا گوشت الگ ہے, محمد کا خون الگ ہے. اب جو ایسے گوشت اور ایسے خون والا ہو قرآن کا وارث نہیں بنے. اسی لیے میرے نبی نے کہا یا علی ناموں کا نامی و داموں کا دامی, تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا گوشت. سمجھ گئے؟ بس تقریر تقریر تمام ہو گئی. ایک جملے سے جا رہا ہوں میں سمجھ گئے. کربلا کربلا عفرت اور امت کا تصادم. کیا ہے کربلا؟ عفرت ایک طرف ہے, امت دوسری طرف ہے. بھائی عباس اب سامان سفر کی تیاری کرو. اب یہ مدینہ, یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں تھا. یہ کب کہا میرے مولا نے؟ جب واپس آئے ہیں دارال امارہ سے, ٹھیک ہے نا. عباس مشغول ہوئے سامان سفر میں, حسین ابن علی اپنے رسول پہ دوبارہ گئے, حسن کی قبر پہ گئے, ماں کی گلی سے ودا ہوئے. یہی ہے نا دو چیزیں سے تمہیں سمجھ. عباس مشغول ہے سامان سفر میں, حسین مشغول ہے بزرگوں کو ودا کرنے میں, بزرگوں سے رخصت ہونے میں. یہ بتلاؤ کہ وہ جو گھروں میں بیبیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ تم جانتے ہو کہ میں قبیل مسائل خصوصاً اس نمبر سے پڑھا نہیں کرتا, لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ. ایک صحابی رسول ہے حضرت عمر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ گناگوش تھے. جانتے ہو گناگوش؟ جو کانوں سے سن نہ سکے. اور ان کے لیے میں نے جملہ دیکھا, کانا لا یسمع صوت الرعد. وہ اتنے گناگوش تھے کہ انہیں بادلوں کے کڑکنے کی اور گرجنے کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. وہ کان کتنے خراب ہو گئے تھے کہ بادلوں کے گرجنے کی آواز ان کے کان تک نہیں آتی تھی. 28 سفر کی شبدیں, آدھی رات کو سو رہے تھے تو اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی زوجہ سے کہنے لگے, یہ کن بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ پوری رات زینب اور کلثوم کے لیے میں مجبور نہیں. سنو ہی صاحب, یہ کن دنیا سے لینے کی آواز آئی ہے؟ پوری رات زینب اور کلثوم کے لیے میں مجبور نہیں. سنو ہی سامان سفر تیار ہوا. حسین ابن علی اپنی پھپھی میں ہم سے رخصت ہوئے اور پھپھی نے کہا کہ بیٹے مت جاؤ, اس لیے کہ ہم بنی ہاشم میں ایک پرانی روایت چلی آ رہی ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ جب ہمارے ان پر کوئی مصیبت پڑنے والی ہوتی ہے تو ہمیں جنوں کے نوحوں کی آوازیں سنائی ہوتی ہیں. بیٹے کئی دن سے میں جنوں کے نوحوں کی آوازیں سن رہی ہوں. کہا پھر اما جانا مقدر ہے, آئے ام سلمہ کے پاس, نانی ہے رسول کی زوجہ ہے. کہا بیٹے تیرا نانا منع کیا کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, نہ جانا ہے آپ کی طرف. نانی اما, نانی اما جو سفر مقدر ہے اور اگر آپ اس مندر کو دیکھنا چاہتی ہیں تو میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھیں. دونوں انگلیاں سامنے کر دی. وہ چکے محرم کی دوسری تاریخ ہے اور اب اس سے زیادہ آج جو ہم کے سماج اس سے زیادہ نہیں ملا. کربلا کے واقعے کو دیکھا, حسین ابن علی نکلے, بیویاں سوار ہو چکی. آخری جملہ تقریر کا, جب بیویاں سوار ہو چکی تو دو واقعے ہوئے. ایک مرتبہ بنی ہاشم کے ہاتھوں میں آ کے لے لیا اور کہا مولا آپ جا رہے ہیں جائے, ہم آپ کو روکیں گے نہیں, لیکن ہماری تمنا پوری کر دیں. کہا تمہاری تمنا کیا ہے؟